إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فقال قرينه هذا ما لدي عديد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حاضرین جمعہ اور پردانشین خواتین اسلام، پچھلے تین خطبوں میں ہم نے تصوف کی تاریخ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنی، اور ضمناً ایک موضوع جو چھڑا تھا گزشتہ جمعے، وہ کرامات کا موضوع تھا. تو آج مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبے میں کرامات کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ دی جائیں، اس لیے کہ عموماً اہل حدیثوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ یہ کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں. تو آج میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک چیز کرامت ہے اور ایک چیز شعبدہ بازی اور شیطانی کھیل ہے. ان دونوں میں ہم کیسے فرق کریں گے؟ شیطانی کھیل کون سا ہے؟ کرامت کون سی ہے؟ شیطان لوگوں کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرتا ہے؟ اور پھر کرامت کیا ہوتی ہے؟ کیسوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں میں آج آپ کے آج کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اکرام ہے، جو کسی نیک متقی صالح بندے کو جو ہے دیا جاتا ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین اور اہل الحدیث کے عقائد میں سے یہ چیز ہے کہ وہ کرامتوں کو مانا کرتے ہیں. چنانچہ عقیدہ صحابیہ، جو کہ سلفی عقیدے کی سب سے معتبر اور مستند کتاب ہے، العقیدۃ الصحابیہ، اہل الحدیث کے عقیدے کی سب سے مستند کتاب جو بیشتر مدارس میں داخل نصاب ہے، اس کتاب میں امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کا عقیدہ، محدثین کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کرامات کے سلسلے میں کہتے ہیں: ونؤمن بکراماتہم، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ہم ان کی کرامتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کی کرامتوں کو مانتے ہیں، ہم ان کی کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ کرامتوں کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بندہ مومن، کوئی متقی، کوئی اللہ سے ڈرنے والا انسان کسی مصیبت میں گر جاتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کرامتوں کی شکل میں آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مومن دشمن کے نرغے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دشمن گرفتار کر لیا ہوتا ہے، دشمن سے اس کا سامنا ہوتا ہے، دشمن سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے کفار اور مشرکین سے، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کرامتوں کی شکل میں آتی ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی صالح نیک اور متقی بندے کی عبادت سے خوش ہو کر اپنی محبت اور اپنی رضامندی کا ثبوت دینے کے لیے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں، ایسا انعام کرتے ہیں، ایسے اکرام کرتے ہیں کہ جسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا اگر آپ سرسری جائزہ لیں گے، قرآن اور حدیث میں آپ کو دسیوں نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے۔ میں نے آج اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک محبوب بندی مریم رضی اللہ عنہا کی ایک کرامت کا ذکر کیا ہے۔ مریم جو کہ آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی، یہ جب پیدا ہوئی اور ان کی ماں نے نظر مانی تھی، اپنی نظر کے مطابق مریم کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اور یہ مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور سرپرستی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہی، ان کی تربیت میں رہی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں جہاں کہ مریم ہوتی تھی اور عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی، وہاں جاتے زکریا علیہ السلام تو مریم کے پاس دیکھتے کہ جو ہے پھل موجود ہیں، وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام نے بارہ یہ منظر دیکھنے کے بعد مریم سے پوچھ لیا انا لکی ہذا، کہ مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسم گرما میں سرما کے پھل نظر آتے اور موسم سرما میں گرما کے پھل نظر آتے۔ انا لکی ہذا، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یہ پھل تمہیں کہاں سے آ رہے ہیں تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، مریم رضی اللہ عنہا نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، یہ اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ روزی دے رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ایک کرامت تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور انہی مریم کے سلسلے میں ایک اور کرامت کا ذکر سورہ مریم میں قرآن مجید نے کیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی، حمل ٹھہرا تھا، درد ذہن شروع ہوا حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو، آبادی سے دور تھی حضرت مریم، آبادی سے بہت دور تھی، جہاں کوئی انسان نہ تھا، اور کہیں ایسے نازک وقت میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، کوئی خاتون بھی نہ تھی۔ بہت غمگین ہوئی، بہت پریشان ہوئی۔ قرآن مجید اس وقت کے ان کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا، انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی اور آج کا یہ دن مجھے زندگی میں دیکھنا نصیب نہ ہوا ہوتا۔ درد دل کی جو تکلیف ہے، اس تکلیف میں حضرت مریم کی زبانی یہ جملہ نکلا، اور ساتھ ہی مریم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ بنا شوہر کے، بنا شادی کیے بچے کی ولادت ہو رہی ہے، قوم کے لوگ کیا نہیں کہیں گے، معاشرے کے لوگ کیا نہیں کہیں گے، پریشان ہو رہی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر گئی ہوں اور یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے ایک نہر جاری کر دی، فرشتے نے آواز دی، جبریل امین نے آواز دی، مریم غم نہ کرنا، غم نہ کرو، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کی ہے، اس کا پانی پیتے رہنا۔
اور جہاں تک کھانے کی بات ہے بھوک لگے تو تا وحسد الی کی بجد ان نخلت تساقط علیک رطبا جنیا, یہ جو کھجور کا درخت تم دیکھ رہی ہو اس کھجور کے درخت کو ہلانا, کھجور گریں گے اس کو کھا لینا, یہ پانی ہے اور یہ تمہاری غذا ہے. یہاں دیکھیے کھجور کا درخت اگر آپ نے دیکھا ہے, کھجور کا درخت بالکل جیسے ہمارے یہاں ناریل کا درخت ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ مضبوط. کس کی مجال ہے کہ وہ درخت کو ہلا سکے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ ناریل کے درخت کو ہلا سکے؟ کھجور کے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. اور فرض کرو کہ کوئی اگر درخت کو ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو کھجور کی گرفت اپنے خوشے سے بڑی مضبوط ہوتی, کھجور گرتا نہیں ہلنے سے. قرآن یہاں کہہ رہا مریم سے کہ تم کھجور کے درخت کو ہلانا اور وہ کھجور گرائے گا اس کو کھا کر جو ہے اپنا پیٹ بھرنا. اہل علم نے مفسرین نے اس کو بھی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرامات میں سے تسلیم کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مریم تم ہلا تو نہیں سکتی مگر ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو, جس قدر تم کوشش کر سکتی ہو اس قدر کوشش کر گزرو, باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی یہ بھی ایک کرامت تھی. یہ دو کرامتیں جن کا حوالہ میں آپ کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں دے رہا ہوں. اور جہاں تک احادیث کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو احادیث میں ان گنت لا تعداد واقعات ہیں. بخاری شریف میں خود آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے. مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت تہجد میں سورۃ البقرہ تلاوت کر رہے تھے, بعض روایتوں میں سورۃ الکہف کی بات آتی ہے, تلاوت کر رہے تھے, اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا, اچھل کود کرنے لگا. گھوڑے کے پاس ہی ان کا لڑکا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا. انہیں ڈر لاحق ہوا, خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا بیٹے کو رون نہ دے. جلد انہوں نے تلاوت ختم کی اور باہر آ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور کا ایک سائبان اترا ہوا ہے, آسمان سے نور کا ایک بادل اترا ہوا ہے. عجیب مان اسی کو دیکھ کر ان کا گھوڑا بھدک رہا تھا, اچھل کود کر رہا تھا. صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جو عجیب و غریب منظر انہوں نے دیکھا اس کو ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید بن حضیر جانتے ہو یہ نور کا سائبان, یہ نور کا بادل, نور کی بدلی یہ کیا چیز ہے؟ تلک الملائکۃ جنت لصوتک, یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہاری تلاوت کو, تمہاری قرات کو, تمہاری آواز کو سننے کے لیے آئے. یہ کرامت ہی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ. اور انہیں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے کہ اسید بن حضیر ایک اور صحابی عباس بن بشر رضی اللہ عنہما, یہ دونوں کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے. بہت دیر گفتگو کی, گفتگو کر کے واپس ہونے لگے. تاریخ رات تھی, تاریخ راستہ تھا. یہ دونوں جیسے ہی چلنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر, ان کے ساتھ ساتھ ان کے آگے ایک نور چلنے لگا, ایک روشنی چلنے لگی. دونوں جہاں تک گئے یہ روشنی ان کے ساتھ گئی اور آگے چل کر دونوں کو الگ الگ راستے میں مننا تھا, ایک کو دائیں جانب ایک کو بائیں جانب. اس نور اور روشنی کے بھی دو حصے ہو گئے, ایک حصہ حضرت اسید کے ساتھ ہو گیا, دوسرا حصہ حضرت عباس بن بشر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا. یہ کرامت تھی حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباس بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس کا ذکر بخاری میں موجود ہے. بخاری شریف کی ایک اور روایت صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے سلسلے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ان مہمانوں کو کون لے جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیکی کے ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے آگے بڑھ کر فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے مہمانوں کو میں لے جاؤں گا, میں مہمان نوازی کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مہمان تھے, تینوں کو لے لیا. تینوں کو لے کر گئے اپنے گھر اور بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں, دسترخوان بچھا دینا. بیوی نے دسترخوان بچھا دیا, کھانا دسترخوان پہ چن دیا گیا, رکھ دیا گیا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ مہمان جیسے جیسے کھائے جا رہے تھے کھانا نیچے سے ویسے ویسے بڑھتا جا رہا تھا. تینوں کھا چکے اور کھانا جیسا کا ویسا رہا, ذرا برابر اس میں کمی نہیں ہوئی. ایسا واقعہ تو اہل نبوی میں دسیوں مرتبے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دسیوں معجزات, اس طرح کے پانی کا بڑھ جانا, کھانا کا بڑھ جانا, کھانے کا بڑھ جانا, یہ حضرت ابو بکر کی کرامت تھی. مہمان کھا رہے اور ان کا کھانا گھٹنے کی وجہ بڑھ رہا ہے. اسی طرح سے علی صحابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بلکہ شاید بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب انہیں قتل کرنے کے لیے انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے مشرکین نے بنو الحارث نے خرید لیا تھا اور لے جا کر انہیں سولی دینے کی تیاری کر رہے تھے، تو خود بنو الحارث کی ایک خاتون جو اس وقت مشرکہ تھی اور بعد میں ایمان مسلمان ہو گئی تھی، ان کا بیان ہے کہ خبیب کو جن دنوں ہم سولی دینے کی تیاری کر رہے تھے ان دنوں ہم خبیب کے پاس انگور دیکھا کرتے تھے، اور حالانکہ اس وقت مکے میں انگور نہ تھے، انگور دیکھا کرتے تھے ہم، خبیب انگور کھایا کرتے. یہ کہاں سے آئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قدرتی اور غیبی انتظامات ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر جو قربانی دی، قربانی دینے کا جو عزم اور حوصلہ رکھا، اس کے بدلے میں آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں نوازا. یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت زنیرہ ایک خاتون مکے میں جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے ان میں سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مشرکین انہیں ستایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، بہت ستایا کرتے تھے. ان کی بینائی چلی گئی، ان کی روشنی ختم ہو گئی، مشرکین تانے دینے لگے کہ ہمارے معبود لات اور عزا جو ان کے معبود تھے، ہمارے معبود لات اور عزا نے تمہاری بینائی چھین لی ہے، تمہاری بینائی ختم کر دی ہے. زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. اللہ سے انہوں نے صدق دل سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی. کتنے واقعات ہم بتائیں آپ کو. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مستجاب الدعوات تھے. وہ کسی بھی معاملے میں دعا کرے ان کی دعا عرش الٰہی سے کھٹکھٹاتی اور دعا قبول کر لی جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعا. اے اللہ، سعد بن ابی وقاص جب بھی تجھ سے دعا کرے ان کی دعا کو قبول کرنا پروردگارا. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کی تھی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جب بھی اٹھتے، جس معاملے میں اٹھتے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا فوراً شرف قبولیت سے نوازی جاتی. اور مشہور واقعہ حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے، حضرت سعد پہ کوفہ کے ایک شخص نے غلط الزام لگایا تھا، وہ نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھنا جانتے ہیں، صحیح طرح سے حکومت نہیں کرتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں بد دعا کی تھی اور وہ بد دعا قبول ہوئی تھی، مشہور واقعہ ہے. تو دیکھو، ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے قرآن اور حدیث میں کرامتوں کا ثبوت ملتا ہے. کرامتیں برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیک صالح اور متقی بندوں کو اعزاز اور اکرام کے طور پہ ان چیزوں سے نوازتا ہے. لیکن دنیا میں ایک چیز کرامتوں کے سوا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کئی واقعات کے حوالے سے بتایا تھا، ایک چیز ہے شعبدہ بازی، ایک چیز ہے نظر کا فرائض، ایک چیز ہے جنات کا کھیل، ایک چیز ہے شیطانی چال، ایک چیز ہے سحر اور جادو. اس طرح دنیا میں بہت کچھ ہوا کرتا ہے. کچھ واقعات آپ نے گزشتہ جمعہ سنے، کچھ واقعات اب کی بار میں آپ کو سناتا چلوں. عہد خلفائے راشدین میں جب کچھ مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، جن میں مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کا نام صرف فہرست آتا ہے. ان دونوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب اور اسود انسی. ان کے پاس باقاعدہ شیاطین آیا کرتے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے مسیلمہ کذاب کے بارے میں بھی اور اسود انسی کے بارے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کے لیے، ان سے جہاد کرنے کے لیے مدینے سے قافلہ روانہ کرتے، اور یہ مینوں دور یہ دونوں موجود ہوتے تھے اپنی فوج کے ساتھ، مگر وہاں سے وہ بتا دیا کرتے تھے کہ مسلمان ابھی مدینے سے نکل رہے ہیں، اور بالکل کریکٹ انفارمیشن کا، مسلمان نکل رہے ہیں، مسلمان اس وقت وہاں پہنچے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا قافلہ اس وقت یہاں ہے. اور بہت ساری کی روایتیں مدد بتاتی ہے کہ یہ تعداد بھی بتایا کرتے، یہ مسلمہ بھی اسود انسی بھی اپنی ماں سے دوستی، اتنی تعداد میں ہے یہ فوج، میمنا بھی فنا ہے، میسرا بھی فنا ہے، باقاعدہ بتا دیا کرتے تھے. کیسے معلوم ہوتا تھا؟ جنات خبر دیا کرتے تھے، ان کے پاس جنات ہوا کرتے تھے، جنات آیا کرتے تھے. آج عموی نے عبد الملک بن مروان کے دور میں ایک اور شخص نبوت کا دعویٰ کیا، حارث الدمشقی کے نام سے مشہور ہے، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے ہوا اور فضا میں کچھ مناظر نظر آتے تھے،
وہ دیکھا کرتا تھا کہ ہوا اور فضا میں کچھ شہسوار جا رہے ہیں، کچھ انسان گھوڑوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، وہ باقاعدہ دیکھا کرتا تھا.
وہ یہ اپنی جگہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، حالانکہ وہ تھے جنات، وہ جنات کا کھیل تھا، جنات اس سے کھلواڑ کر رہے تھے، وہ فرشتے سمجھ گیا. عبد الملک بن مروان نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. نیزہ مارا گیا اس پر،
نیزہ مارا جا رہا ہے مگر نیزہ اثر نہیں کر رہا اس پر، تلوار چلائی جا رہی تلوار اثر نہیں کر رہی اس پر.
عبد الملک بن مروان جو حکمران وقت تھا، اس نے کہا نیزہ مارنے والے سے، تم نے بسم اللہ نہیں کہا،
بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہہ کے نیزہ مارا. پھر دیکھو اس نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ کہہ کے نیزہ مارا، اور نیزہ پیوست ہو گیا
اور اس کا کام تمام ہو گیا. یہاں دیکھو سبحان اللہ، یہ بات غور کرنے کی ہے.
وہ کچھ مناظر دیکھا کرتا تھا، فضا اور ہوا میں اسے کچھ شیطان نظر آیا کرتے تھے،
شیطانوں نے جنات اس راستے سے آگے اسے گمراہ کیا، وہ انہیں فرشتے سمجھ گیا. آج بھی ہوتا یہی ہے. کتنے ایسے واقعات آپ کے علم میں بھی ہوں گے، ہمارے علم میں بھی ہیں. ایک شخص جن سوار ہوتا ہے، اس پر رقیہ کیا جاتا ہے، اس کو دم کیا جاتا ہے، اس کو سڑکتا ہے، روتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر چھوڑ کے بھاگتا نہیں،
جاتا نہیں. لیکن جیسے ہی
کوئی ضعیف العقیدہ ہو، وہ فوراً مایوس ہو کر وہ اپنے جس پہ جن سوار ہے، اس کا بیٹا ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، اس کو لے کر مرغ ملے کا رخ کرتا ہے، اجمیر کا رخ کرتا ہے، فلاں کا رخ کرتا ہے.
ابھی مرغ ملے میں داخل نہیں ہوتا کہ وہ جن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ولی کی کرامت ہے، ولی سے ڈر کر بھاگ گیا. جی یہ شیطان اور جنات کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو گمراہ کرے. جیسے ہی وہ مرغ ملے کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اجمیر کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، شیطان کو اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے وہ فوراً اس کو چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے، ستانا چھوڑ دیتا ہے، تاکہ اس مزاق پر اس کو اور یقین ہو جائے. جنات کا کھیل ہے.
اور آج کل کرامتوں کے حوالے سے لوگ جو کچھ بتاتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو دسیوں واقعات ذکر کیے، کہا نادان ہے، نادان ہے، سمجھتے نہیں، جنات کھلواڑ کرتے ہیں لوگ. تعریف عائشہ ہے، مدینہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کے سلام کیا، مسافے کے لیے ہاتھ آ گئے. ہاتھ کیا ہے وہ؟
اگر انہوں نے واقعی ہاتھ دیکھا بھی ہو، جنات کا کھیل ہے یہ سب.
اور آج ایسے واقعات آپ کو بہت سارے لوگوں کی زبانیں سننے کو ملیں گے، ہم نے نبی کو دیکھا ہے. خطبہ احتشام الحق کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا،
اس کی تیسری جلد میں واقعہ مذکور ہے. کہتے ہیں کہ لندن کے فلاں صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں تاریخ کو فلاں دن لندن کی فلاں مسجد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا. بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے نبی کو دیکھا، بیداری میں دیکھا. یہ کس کو دیکھتے ہیں؟ جنات کو دیکھتے ہیں. جنات کی بڑی مکاریاں ہوتی، جنات بڑے مکار ہوتے ہیں، بڑے عیار ہوتے ہیں، بڑے فریبی ہوتے ہیں، بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں. وہ ایک بزرگ انسان کی شکل میں، کسی بھی انسان کی شکل میں آگے کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. وہ کسی بھی اللہ کے نبی کی شکل میں تو نہیں آ سکتے، کسی دوسری شکل میں آگے کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی. یہ شیطانی فریب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن مجید نے جنات کے سلسلے میں کہا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جنات سے کہیں گے یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے جنات، حشر کے میدان میں جنات سے کہیں گے اے جنات، تم نے تو انسانوں کو گمراہ کرنے میں حد کر دی تم نے، قد استکثرتم من الانس. اسی طرح سے کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے پوچھیں گے، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اے فرشتو کیا یہ انسان تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم. فرشتے کہیں گے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہم کیسے ان لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیں، نعوذ باللہ شرک کا کیسے ہم حکم دیں، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا کارساز ہے، انت ولینا من دونہم. بل کانوا یعبدون الجن. فرشتے کہیں گے پروردگار بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، جنات کی پرستش کیا کرتے تھے. یقین مانو آج کرامتوں کے نام پر بہت سارے لوگ جنات کی پرستش میں مبتلا ہیں، جنات کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جنات کے فریب میں مبتلا ہیں.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
بہت سارے نادان کرامتوں میں اور ان شیطانی کھیلوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے شیطان نے بآسانی ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. جیسا کہ پوچھتا جو میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی سے, شیطان نے کہا عبد القادر تجھ جیسے 70 زاہدوں کو اب تک گمراہ کر چکا ہوں. سوال یہ ہے ہم کیسے فرق کریں, ہم کیسے فرق کریں جو حقیقی کرامت ہے اس میں اور جو شیطانی کھیل ہے, شیطانی کھیل اور ابلیس کا کھلواڑ ہے اس میں کیسے فرق کریں. بنیادی طور پر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ یہ خوارج عادات چیزیں ہو رہی ہیں, خوارج عادات چیزیں یعنی یہی عام عادتوں سے ہٹ کر جو کام عام انسان نہیں کر سکتا وہ کوئی کر رہا ہے, کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے جسے دیکھنے میں کرامت سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر, تو سب سے پہلے جس شخص کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے ہم اس کے ایمان, اس کے کردار, اس کے کیریکٹر, اس کے عمل کو دیکھیں گے. اگر وہ صحیح العقیدہ ہے, بدعتی نہیں, خرافی نہیں, مشرک نہیں, خبر پرست نہیں, نمازی ہے, اللہ والا, اللہ سے ڈرنے والا ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد کی نگہبانی کرنے والا ہے, تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس کے ساتھ جو واقعہ ہو رہا ہے وہ کرامت ہے. لیکن اگر اس کے بجائے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے بدعقیدہ ہے, بدعتی خرافی ہے, بے نمازی ہے, دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ہے, تو سمجھ جانا کہ یہ کسی صورت کرامت نہیں ہے, شیطانی کھیل ہے. تو سب سے پہلا معیار یہ جانچنے کا, شیطانی کھلواڑ اور کرامت کو جانچنے کا, جس شخص کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے اس کی زندگی کو دیکھو, اس کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھو. اور دوسرا اور سب سے اہم معیار کرامت میں اور شیطانی کھلواڑ میں فرق کرنے میں وہ یہ ہے کہ جو شیطانی کھیل ہوتا ہے, شیطانی چالیں ہوتی ہیں, وہ اللہ کا ذکر کرنے پر باطل ہو جاتی ہیں. کرامت باطل نہیں ہوتی, لیکن اگر شیطانی کھلواڑ ہے, شیطانی کھیل ہے, یہ اللہ کا ذکر ہونے پر باطل ہو جاتے. کیسے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ان کے زمانے میں ایک شعبد عباس لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. کیسے کر رہا تھا؟ فضا میں اڑ رہا تھا, ہوا میں اڑ رہا تھا, پرندے کی مانند اڑ رہا تھا, لوگ اس کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کر فوراً انہوں نے آیت الکرسی پڑھی, بابا سے بلند اوپر سے دھام سے گر گیا, آیت الکرسی پڑھنے کے ساتھ ہی گر گیا. جو شیطانی کھیل ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہونے پر, قرآن آیات کے پڑھنے پر, مصنوع اذکار کی تلاوت کرنے پر وہ باطل ہو جاتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. ہمارے استاد نے ایک واقعہ ہمیں بتایا تھا کہ مسجد نبوی کے کوئی امام تھے شیخ ظاہم نام کے, وہ دمشق گئے ہوئے تھے. دمشق میں انہوں نے دیکھا کہ شعبد عباس ہزاروں لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں, کوئی بھی چیز آپ تو انسان کو آپ نے اس کو پیسہ بنا کے دے رہا ہے, ہزاروں کا مجموعہ ہے. یہ گئے امام حرم تھے اور جا کر انہوں نے اس سے چیلنج کیا اور چیلنج کر کے اس کو کچھ مٹی اٹی اٹھا کر دی اور اس سے کہا کہ اس کو پیسہ بنا کے دکھاؤ, اس کو بدل کے دکھاؤ, اور اس کو دے دیا. اور سورہ طہ کی آیت پڑھتے کھڑے ہو گئے, ولا یفلح الساحر حیث اتى, ولا یفلح الساحر حیث اتى, یہ آیت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ جادوگر جہاں سے آئے جیسے آئے کامیاب نہ ہوگا. قرآن کے ساتھ یہاں اس آیت کا ورد کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور وہ شخص ہزاروں کی پبلک کے سامنے رسوا ہوا, ذلیل ہوا, وہ بنا نہیں سکا. اب تک سب کو بیوقوف اور الو بنا رہا تھا, اللہ کا ذکر جہاں ہوا تو ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا. تو ہمارے ایمان ہے, اللہ پر یقین ہے, ہمارے اندر اتنی دور اندیشی, اتنی فراست ہونی چاہیے کہ ہم فرق کر سکیں. اللہ مزبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاقے میں ایک شخص حاضر ہو گیا, دعویٰ کرنے لگا کہ میں روحوں کو حاضر کرتا ہوں. بے شمار لوگ, اچھے اچھے لوگ اس کے پاس جانے لگے, گمراہ ہونے لگے. روحوں کو حاضر کرتا ہوں, روحوں کو بلاتا ہوں. کس کو بلانا ہے؟ تمہارے باپ کی روح کو بلانا ہے, بلاتا ہوں. حالانکہ وہ آتے کون ہیں؟ وہ جنات آتے ہیں, اور جنات جو ہیں وہ کسی کے باپ کی آواز میں, کسی کی ماں کی آواز میں, جو انتقال کر چکے ہوتے ہیں ان کی آواز میں بولتے ہیں, اور نادان یہ سمجھتے ہیں کہ سچ مچ روح آ گئی. کتنا بھی اس کا بڑا مہربانی گئے اس کے پاس اور جا کے اس سے کہا روحوں کو حاضر کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں حاضر کرتا ہوں. کہا امام بخاری کی روح کو حاضر کرو, کہا امام بخاری کی روح کو حاضر کرو. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے کچھ حدیثوں کے بارے میں اسے پوچھنا ہے. امام بخاری کی روح بات پریشان ہو گیا, پریشان ہو گیا. دیکھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے. کہا آج جتنی روح میں نے بلائی تھی وہ کوٹا ختم ہو گیا, کل صبح آنا, کل صبح حاضر کروں گا. چونکہ اللہ الباری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس فتنے کا خاتمہ تھا, کل صبح پھر گئے نہ وہاں اس کی دکان ہے نہ اس کی مکان ہے، فرار ہو بس۔ دھوکے باز ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں نعوذ باللہ، ایسے جھوٹے دعوے کر کے۔ نادان ہے وہ شخص، نادان ہے وہ شخص جس کے پاس اتنی وراثت نہ ہو، اتنی دور اندیشی نہ ہو، اتنا ایمان، اتنا یقین نہ ہو کہ جو شیطانی کھیل میں اس میں فرق نہ کر سکے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ جو کرامت ہوتی ہے، کرامت والا کرامت کو چھپاتا ہے، اپنی کرامتوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا ہو، یہ بھی ایک فرق۔ جو شیطانی چاہ اور شیطانی کھیل ہوتی ہے، وہی شخص اعلان کرتا ہے لوگوں میں ایسا کرتا ہوں، لوگوں میں ایسا کرتا ہوں، صاحب کرامت کبھی اپنی کرامتوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، چھپایا کرتا ہے۔ اور ہم اہل علم کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں، وہ کسی کو بتاتے نہیں، چھپاتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی شخصیت کے سلسلے میں غلو نہ کر جائے، لیکن چھپاتے ہی کرامتوں۔ یہ بھی ایک بنیادی معیار ہے، کوئی شخص اگر ایسے واقعات کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تو سمجھ جاؤ کہ دھوکے باز ہے، فریبی ہے، وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک اور فرق یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، کرامت یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہے تب کرے، وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت، اللہ جب چاہے دے، اللہ جب چاہے نوازے۔ یہ شعبہ بازی اور شیطانی کھیل یہ انسان کی اختیار ہو، جب چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے اپنے شیطان کو حاضر کرے اور کرشمہ دکھائے۔ یہ بھی جو ہے ایک بنیادی فرق ہے جس کے ذریعے سے آپ کرامتوں میں اور اس کے ذریعے فرق کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سماج کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ سلسلے والے، یہ پیری مریدی والے ایسے ہی واقعات سے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو لہذا فرق کرنا، ہم ان شیطانی چالوں کی وجہ سے کرامتوں کا انکار بھی نہ کریں۔ کرامتوں کا انکار، یاد رکھنا، تاریخ میں ایک بہت بڑے بدعتی فرقے نے کیا، معتزلہ۔ معتزلہ ایک بدعتی فرقہ گزرے، کرامتوں کا انکار معتزلہ نے کیا، ورنہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اصلاف کرام کرامتوں کے قائل رہے۔ اور کرامتوں کو ماننے کا یہ مطلب بھی نہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارے تبلیغی آباد کے پاس سب کچھ روا، سب کچھ جائز، اللہ کے نبی ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جو چاہے وہ کرتے ہیں، جہاں بلاتے ہیں وہاں سے اللہ کے نبی، نعوذ باللہ۔ فرق کریں۔ اور محترم بھائیو، دوسری اور آخری بات جو مجھے آج آپ کے خطبے میں کہنی ہے، کہ انگریزی اعتبار سے ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں آج سے، تو بہت سارے ایسے میں آتے ہیں، ہر ساتھی دوسرے ساتھی سے ملتے ہوئے ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہتا ہے، نئے سال کی مبارکبادی جو ہے لوگ دیتے ہیں، انجانے میں دیتے ہوں گے، تو اس طرح کہنا غلط ہے، یہ ہمارے لیے کوئی شرعی مناسبت نہیں۔ ہم کس چیز کی مبارکبادی دیں گے، کس منہ سے مبارکبادی دیں اور کس چیز سے مبارکبادی دیں؟ ہر آنے والا سال نئے نئے فتنوں کو لے کے آ رہا ہے، نئے نئے حادثات کو لے کے آ رہا ہے، ہم کس چیز کی مبارکبادی دیں؟ حقیقت تو یہ ہے، ایک سال گزرا، نیا سال آ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عمر گھٹ رہی ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آخرت کی جانب جو دور ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، ہم اپنی موت کو یاد کریں، ہم اپنے خاتمے کو یاد کریں، ہم دنیا کے خاتمے کو یاد کریں، ہم اس کو ایسی مناسبتوں میں اس کو خوشی کی مناسبت مان کر پارٹیاں کرنا، ایسی پارٹیوں میں شریک ہونا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، یہ انگریزوں کی تقلید ہے اور اندھی تقلید ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطانی فریب سے، ہر قسم کے شیطانی مکر سے بچنے اور اوروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده